منگل 26 جون کے سہربین کے ساتھ شفینہ کی جامعی کا سلام۔ پاکستان کے سب سے بڑے شہر کراچی میں انتخابی حلقہ بندی کسی کو دھاندلی لگی اور کسی کو امید کی کرن۔ بلدیہ کراچی کے سابق ایڈمنسٹریٹر نے کہا،
مجھے وہ کانکریٹ ٹینجیبل ریزن کہ جس کے اوپر کوئی تنقید کر سکے، وہ میرے لیے سمجھ میں آنے والی بات ہے نہیں۔
تفصیلاً یہ موضوع عالمی خبروں کے بعد۔
یہ بی بی سی اردو سروس ہے، نادیہ سلیمان سے خبریں سنیے۔ پاکستان کے شہر کراچی میں جولائی میں ہونے والے انتخابات کی تیاریاں زور و شور سے جاری ہیں۔ شہر میں ہونے والی نئی حلقہ بندیوں کی تقریباً تمام سیاسی جماعتوں نے مخالفت کی ہے اور اس پر بحث اب بھی جاری ہے۔ متحدہ قومی موومنٹ پاکستان کے فاروق ستار نے حلقہ بندیوں کو قبل از انتخاب دھاندلی کے مترادف قرار دیا ہے۔ تجزیہ نگار توصیف احمد خان نے کراچی میں ہماری نامہ نگار سحر بلوچ کو بتایا کہ سیاسی جماعتوں کے بار بار دھاندلی کے الزامات لگانے اور آپس کے جھگڑوں کے نتیجے میں ایک کمزور حکومت جنم لے گی۔
دیکھیے، اگر سیاسی جماعتیں یہ نیریٹو بار بار ریپیٹ کریں گی کہ ڈی لمیٹیشن میں ہی بےمانی ہوئی ہے، ووٹر لسٹوں میں ہی بےمانی ہوئی ہے، تو پھر عام ووٹر جو ہے ان کا حامی، اس میں بد اعتمادی بڑھے گی۔ ہمارے یہاں ہماری ریاست کے ہر معاملے میں ہر آدمی کو ہر ادارے سے شکایت، بہت بڑا بحران ہے ہمارے یہاں۔ عوام کا اور ریاستی اداروں کے درمیان بہت بڑا گیپ ہے، اور وہ ایک بہت بڑا گیپ جو ہے انتخابات کے حوالے سے، اور یہ تصور عام ہوتا ہے کہ انتخابات میں کسی نہ کسی مرحلے پہ دھاندلی ہوتی ہے، تو پھر لوگوں کا جمہوری نظام پہ سے اعتماد مجروح ہوتا ہے۔
الیکشن کمیشن آف پاکستان نے جنرل الیکشن 2018 کے پرامن انعقاد اور پولنگ والے دن کسی بھی ناخوشگوار واقعے سے نمٹنے کے لیے پولنگ اسٹیشنز کے باہر اور اندر پاک فوج کو تعینات کرنے کے لیے وزارت دفاع کو باضابطہ مراسلہ جاری کر دیا ہے، جس کے تحت پولنگ اسٹیشن پر 23 جولائی 2018 سے 26 جولائی 2018 تک فول پروف سیکیورٹی کے لیے پاک فوج کی تعیناتی عمل میں لانے کا کہا گیا ہے۔ اس کے علاوہ بیلٹ پیپر کی چھپائی اور ترسیل کے دوران پرنٹنگ کارپوریشن آف پاکستان پریس اسلام آباد، نیشنل پرنٹنگ سیکیورٹی کمپنی کراچی اور پاکستان پوسٹ فاؤنڈیشن اسلام آباد پر پاک فوج کو 27 جون 2018 سے لے کے 26 جولائی 2018 تک تعینات کیا جائے گا۔ پاکستان کے سابق وزیراعظم بینظیر بھٹو کے قتل میں مبینہ طور پر ملوث ایک شدت پسند اکرام اللہ نے حال ہی میں طالبان کی جانب سے جاری کی گئی ویڈیو میں خود پر لگائے گئے الزام کی تردید کی ہے۔ احوال سنیے حسین عسکری سے۔
واقعے کے 11 سال بعد طالبان کے ایک نئے دھڑے کی جانب سے یہ ممکنہ طور پر مشرقی افغانستان میں تیار کردہ ویڈیو جاری کی گئی جو کہ بی بی سی نے حاصل کی ہے۔ ویڈیو میں اکرام اللہ نے 2007 کے حملے کے بارے میں اپنا پہلا بیان دیتے ہوئے متعدد بار اس بات کو دہرایا کہ وہ اس کی تیاری میں کسی بھی لمحے ملوث نہیں تھے۔ ادھر پاکستان میں شدت پسند گروہوں سے متعلق معلومات رکھنے والے ایک ذریعے نے بی بی سی کو بتایا کہ اکرام اللہ حال ہی میں کچھ عرصے قبل بے نظیر بھٹو پر کیے جانے والے حملے پر فخر کا اظہار کرتے رہے ہیں۔ اکرام اللہ پاکستانی حکام کی جانب سے جاری کی گئی مطلوبہ افراد کی فہرست میں شامل ہیں اور عدالتی دستاویزات میں انہیں دوسرا خودکش حملہ آور قرار دیا گیا ہے۔
ایران کے دارالحکومت تہران میں مہنگائی اور کرنسی کے قدر میں کمی پر حکومت مخالف مظاہرے آج دوسرے روز بھی جاری ہیں۔ مظاہرین کا مطالبہ ہے کہ حکام ایران کی بگڑتی ہوئی معیشت کو سنبھالا دینے کے لیے اقدامات کریں، جبکہ ایران میں پروسیکیوٹر عباس جعفر دولت آبادی کے مطابق فسادات بھڑکانے کے الزام میں بڑی تعداد میں لوگوں کو گرفتار کیا گیا ہے۔ صدر حسن روحانی نے آج ٹی وی پر ایک خطاب میں کہا کہ ان کا ملک امریکہ کے ساتھ معاشی جنگ کی حالت میں ہے اور امریکہ یہ لڑائی پیدا کر کے ایران کو نقصان پہنچانے کی کوشش کر رہا ہے۔ امریکی سرحد کے ایک سیکیورٹی سربراہ نے کہا ہے کہ بچوں کے ساتھ غیر قانونی طور پر امریکہ میں داخل ہونے والے تارکین وطن کے خلاف مقدموں کو عارضی طور پر روک دیا گیا ہے۔ خبر کی تفصیل نازش ظفر سے سنیے۔
کسٹمز اینڈ بورڈ پروٹیکشن یعنی سی بی پی کے کمشنر کیون میکلینن نے ٹیکسس میں میڈیا کو بتایا کہ ان مقدموں کو گزشتہ ہفتے معطل کر دیا گیا تھا۔ سی بی پی کے سربراہ نے کہا کہ ان کی ایجنسی اور وزارت انصاف کو والدین سے بچوں کو علیحدہ کیے بغیر والدین پر مقدمہ چلانے کا طریقہ نکالنا ہوگا، لیکن بچوں کے بغیر آنے والوں کو حراست میں لے لیا جائے گا۔ انہوں نے بتایا کہ گزشتہ ہفتے صدر ٹرمپ کے ایک حکم کے بعد یہ پیش رفت ہوئی ہے، جس میں انہوں نے تارکین وطن خاندانوں کو علیحدہ کرنے سے روکنے کی بات کہی تھی۔
سافٹ ویئر کمپنی ایڈوبی کا کہنا ہے کہ انہوں نے ایسا پروگرام بنایا ہے جو تصاویر میں رد و بدل کی کوشش کا سراغ لگا سکتا ہے، یعنی جعلی تصاویر کی پہچان ممکن بنا سکتا ہے۔ یہ کیوں کر ممکن ہو سکے گا، سنیے طاہر عمران سے۔
ایڈوبی کے محققین نے تصاویر میں کیے جانے والے ایسے رد و بدل کو پہچاننے کے لیے جو عام انسانی آنکھ نہیں دیکھ سکتی مصنوعی ذہانت کا استعمال کیا۔ مصنوعی ذہانت کے ذریعے یہ جاننا ممکن ہے کہ کیا تصاویر سے کچھ نکالا گیا ہے یا شامل کیا گیا ہے اور جگہ تبدیل کی گئی ہے۔ ایڈوبی میں مصنوعی ذہانت کو اس بات کی تربیت دی گئی ہے کہ وہ تصویر کے رنگوں میں ہونے والی تبدیلی اور نوائز میں غیر مطابقت کو پہچان سکے۔ تاہم کمپنی نے خبردار کیا ہے کہ کوئی بھی ٹیکنالوجی 100% فول پروف اسکیننگ نظام یقینی نہیں بنا سکتی۔ دوسری جانب اس کا منفی پہلو یہ ہے کہ اس میں مصنوعی ذہانت کو جعلی تصاویر بنانے کے لیے بھی استعمال کیا جا سکتا ہے۔
یہ خبریں آپ نے بی بی سی اردو سروس سے سنی۔
سامعین کے خطوں سے ترتیب دیا ہوا پروگرام پیش خدمت ہے۔ آپ کا خط ملا۔
ہر اتوار کو سیر بین میں اپنے خطوں کے جواب سنیے عارف وقار سے۔ آپ بھی خط لکھنا چاہیں تو ہمارا پتہ ہے، پوسٹ باکس 3101 اسلام آباد۔
حالات حضرہ کا پروگرام سیر بین آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں۔ خبروں میں آپ نے نادیہ سلیمان سے سنا کہ پاکستان کے سب سے بڑے شہر کراچی میں باقی ملک کی طرح انتخابی سرگرمیاں اور مہم زور و شور سے جاری ہے۔ مختلف سیاسی جماعتوں کے رہنما اپنے اپنے حلقوں میں عوامی رابطوں میں مصروف ہیں، لیکن ایک معاملہ انتخابی عمل کو متنازع بنا رہا ہے۔ اس سال شہر کی حلقہ بندیوں میں جو تبدیلیاں کی گئیں ان پر بعض سیاسی حلقوں کو اعتراض ہے۔ متحدہ قومی موومنٹ پاکستان نے حلقہ بندیوں کو قبل از انتخابات دھاندلی کے مترادف قرار دیا، جبکہ پاکستان پیپلز پارٹی نے بھی کچھ حلقوں پر اعتراضات تو کیے لیکن وہ موجودہ صورتحال سے بظاہر مطمئن بھی ہیں۔ کراچی سے نامہ نگار سہار بلوچ۔
حال ہی میں ہونے والی حلقہ بندیوں کے نتیجے میں کراچی کا ڈسٹرکٹ ویسٹ سب سے بڑا ڈسٹرکٹ بن گیا ہے، جس کے نتیجے میں یہاں قومی اسمبلی کی 4 اور صوبائی اسمبلی کی 2 نشستیں ہو گئی ہیں، جبکہ ایم کیو ایم کے مضبوط گڑھ ڈسٹرکٹ سینٹرل میں قومی اسمبلی کی نشستیں 5 سے کم ہو کر 4 ہو گئی ہیں۔ حلقہ بندیوں کی وجہ سے ووٹرز اور علاقائی حدود پر پڑنے والے اثرات کی تقریباً تمام سیاسی جماعتیں مخالف ہیں۔ متحدہ قومی موومنٹ پاکستان کے فاروق ستار نے حلقہ بندیوں کو قبل از وقت انتخابات دھاندلی کے مترادف قرار دیا ہے۔
حلقہ بندیوں میں انہوں نے ناانصافی کی، ہم اس کو پوائنٹ آؤٹ کر رہے ہیں، اس سے کس کو فیور مل رہی کس کو نہیں مل رہی۔ ہاں، ویسٹ ڈسٹرکٹ میں 40 لاکھ کی آبادی دکھائی گئی ہے، اب وہ سب سے بڑا ڈسٹرکٹ ہو گیا آبادی کے اعتبار سے کراچی۔ ایون سینٹرل چھوٹا ہو گیا، ایسٹ چھوٹا ہو گیا، کرنگی چھوٹا ہو گیا، تو یہ آبادی میں اس قدر اضافہ ہوا ہے اور اس سے جو سیٹوں میں فرق آ رہا ہے اس سے ایم کیو ایم کو سب سے بڑا دھچکا لگ رہا ہے۔ لیکن ہم اس کا رونا نہیں رو رہے، ہم تو کہہ رہے ہیں وہ 90 لاکھ لوگ کہاں ہیں جن کو آپ نے گنا نہیں۔
دوسری طرف پیپلز پارٹی کے سعید غنی اپنے اعتراضات کے باوجود کافی مطمئن نظر آتے ہیں۔ پارٹی کے رہنما مسلسل یہ دعوے کر رہے ہیں کہ آنے والے انتخابات میں ان کی اکثریت ہوگی۔
دیکھیں، ڈی لیمیٹیشن پر پیپلز پارٹی کو بھی اعتراضات تھے اور ہم نے کئی جگہوں پر جا کر، کئی کانسٹیٹیونسیز پر، بلکہ شاید ہر ڈسٹرکٹ میں ہی ہم نے جو اپنے اعتراضات تھے وہ الیکشن کمیشن میں جا کے فائل کیے تھے۔ کہیں پر انہوں نے ہمارے اعتراضات مان لیے، کہیں پر انہوں نے ہمارے اعتراضات نہیں مانے۔ جیسے میں نے آپ کو پہلے کہا نا، ایم کیو کا پرابلم یہ ہے کہ یہ چاہتے ہیں کہ ڈی لیمیٹیشن ہماری مرضی سے ہو، اگر ان کی مرضی سے نہ ہو تو یہ پھر دھاندلی ہے، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ تو یہ خود چونکہ عادی نہیں ہے فری فیئر ماحول میں الیکشن لڑنے کے، اس لیے اعتراضات کرتے ہیں۔
تجزیہ نگار توصیف احمد خان کے خیال میں سیاسی جماعتوں کا حلقہ بندیوں میں تبدیلی کے ذریعے دھاندلی کا الزام عوام اور ریاست میں پہلے سے موجود فرق کو مزید بڑھا سکتا ہے۔
دیکھیے، اگر سیاسی جماعتیں یہ نیریٹو بار بار ریپیٹ کریں گی کہ ڈی لیمیٹیشن میں ہی بےئیمانی ہوئی ہے، ووٹر لسٹوں میں ہی بےئیمانی ہوئی ہے، تو پھر عام ووٹر جو ہے ان کا حامی، اس میں بدعدمادی بڑھے گی۔ ہمارے یہاں ہماری ریاست کے ہر معاملے میں ہر آدمی کو ہر ادارے سے شکایت ہے، بہت بڑا بحران ہے ہمارے یہاں۔ عوام کا اور ریاستی اداروں کے درمیان بہت بڑا گیپ ہے، اور وہ ایک بہت بڑا گیپ جو ہے انتخابات کے حوالے سے، اور یہ تصور عام ہوتا ہے کہ انتخابات میں کسی نہ کسی مرحلے پہ دھاندلی ہوتی ہے، تو پھر لوگوں کا جمہوری نظام پہ سے اعتماد مجروح ہوتا ہے۔
متحدہ قومی موومنٹ سمیت کئی سیاسی جماعتوں نے نئی حلقہ بندیوں پر اعتراضات کیے ہیں۔ یہ تو ابھی نہیں کہا جا سکتا کہ ان حلقہ بندیوں سے کس کو فائدہ یا نقصان پہنچے گا، لیکن یہ تبدیلی انتخابی عمل کو متنازع کر سکتی ہے۔ سہر بلوچ، بی بی سی کراچی۔
اور اسی موضوع پر اب سے ذرا دیر پہلے ہماری ساتھی عالیہ نازکی نے بلدیہ کراچی کے سابق ایڈمنسٹریٹر فہیم زمان سے بات کی، پوچھا کراچی میں نئی حلقہ بندیوں پر سیاسی پارٹیوں بالخصوص ایم کیو ایم کے اعتراضات کی بنیادی وجہ ہے کیا؟
حلقہ بندیوں کی جب ہوتی ہیں تو وہ ان کی بنیاد ہوتی ہے سینسس کی پاپولیشن. سینسس نے ابھی تک ڈیٹیلڈ پاپولیشن جو ہے وہ ریلیز ہی نہیں کی, تو کسی کو یہ نہیں معلوم کہ کس حلقے میں جو آخری ہمارے پاس فریکشن فگرز ہیں وہ ہیں 1998 کے سینسس کے. تو کس حلقے میں کتنے اردو بولنے والے ہیں, کتنے کچی آبادی میں رہنے والے ہیں, کتنے پنجابی, کتنے سندھی بولنے والے یا بلوچی بولنے والے لوگ ہیں, ان کا کسی کو ادراک ہی نہیں ہے. تو لوگ جو ہیں چھوٹی چھوٹی چیزوں سے اندازے لگا رہے ہیں.
کراچی جیسے شہر میں جو لسانی بنیادوں پر جغرافیائی طور پر تقسیم ہے, حلقہ بندیوں پر تنازع شہر کی جو سیاست ہے اس پر کیا اثرات مرتب کر سکتا ہے؟
نہیں, دیکھیے پہلی بات تو یہ کہ سینسس کا 2017 تو ہو گیا, مگر 2017 کے جو سینسس ریزلٹس ہیں وہ ابھی تک آفیشیل نہیں ہوئے, فائنل نہیں ہوئے. پروویژنل ریزلٹس ہیں جن کی بیسس کے, جن کی بیسس پہ, یعنی جو سینسس بیورو نے, اب تو سینسس بیورو کیا ہے, پاکستان بیورو آف اسٹیٹسٹکس ہے, انہوں نے سینسس بلاکس, چارج اور سرکلز کی جو آبادی شیئر کی ہے اس کی بنیاد پر یہ ڈیلیمیٹیشنس کی گئی ہیں. سو مگر یہ بھی صرف اعداد و شمار ہیں, اعداد و شمار سے زیادہ کچھ نہیں ہے. عام طور پہ جو ڈسٹرکٹ سینسس رپورٹ چھپتی ہے اس کے اندر ٹیبل 43 ہوتا ہے, 41 ہوتا ہے, 42, اس کے اندر عورتوں مردوں کی پیرٹی, اس کے اندر کس زبان کے لوگ کیا زبان بولتے ہیں, میٹرک پاس کتنے ہیں, انٹر پاس کتنے ہیں, پرائمری سے کم تعلیم یافتہ کتنے لوگ ہیں, وہ ساری کی ساری, وہ کس قسم کی روزگار ان کا ہے. تو ٹھیک ہے, وہ ایک محاورتن کہا جاتا ہے کہ سن کر بہت سارے لوگ بہت کچھ ہو جاتے ہیں, مگر مسئلہ یہ کہ یہ اس وقت جو ہے جتنی بھی چیز ہو رہی ہے پاکستان میں, حلقہ بندی ہو یا حلقہ یا ایون جو کیمپیننگ ہوگی, وہ بھی زیادہ تر جس کو فیل آف دا پینٹس یا اندازے لگانے کی بنیاد پہ ہوگی. کوئی سائنٹیفک چیز یا کوئی عقلی چیز جو ہے وہ شاید ابھی ممکن نہیں ہے.
اچھا, پشتونوں کی بھی ایک بڑی تعداد کراچی میں آباد ہے, ان کا بھی یہ کہنا ہوتا ہے کہ ان کو مختلف حلقوں میں تقسیم کر دیا جاتا ہے, اس لیے ان کے نمائندے اسمبلیوں تک پہنچتے ہی نہیں.
اس کے حساب سے کراچی کے اندر تقریباً 48 یا 49% لوگ جو رہتے تھے وہ اردو بولنے والے تھے, مگر بہت بڑی تعداد ایسی تھی لوگوں کی جو دوسری زبانیں بولتے تھے, مطلب سرحد سے آئے تھے, پنجاب سے, سدرن پنجاب, بلوچستان, انٹیریئر سے, مگر ان کا ووٹ بھی اس وقت جو تھا وہ کراچی میں رجسٹرڈ نہیں تھا. مینول لسٹیں بنتی تھیں, نادرا کا کوئی وجود نہیں تھا, وغیرہ وغیرہ. اب نادرا کے آنے کے بعد جو لوگ, جن لوگوں کے پرماننٹ ریزیڈنس جو ہیں کراچی میں آ گئے ہیں, یا جن لوگوں نے یہ طے کیا ہے کہ انہوں نے کراچی میں رہنا ہے, کیونکہ بہرحال 1998 کے بعد سے بہت سارا پانی جو ہے وہ پل کے نیچے سے گزر چکا ہے, تو اس کی وجہ سے ڈیفینیٹلی پاپولیشن جو ہے وہ لینگویج یا ایتھنک بنیادوں کے اوپر وہ شفٹ ہوگی, اور اس کا ڈیفینیٹ رزلٹ جو ہے یا جو اثر ہے وہ پڑے گا آنے والے الیکشنز کے رزلٹ کا. کیونکہ بہرحال ہمارے ہاں کوئی بہت سیاسی بنیادوں پہ لوگوں کے حقوق کے نام پر یا ان کے روزگار کے حوالے سے تو کیمپیننگ ہوتی نہیں, لوگوں کو جو ہے زبان کی بنیاد پر یا مذہب کی بنیاد پر یا اسٹیبلشمنٹ اپنی کوئی وجہ کوئی ڈھونڈ لیتی ہے, اس کی بنیاد پہ لوگوں کو بانٹا جاتا ہے. تو ان اس ساری صورتحال کے اندر میں چونکہ بنیادی طور پہ ڈیٹا جرنلزم میں بلیو کرتا ہوں, تو مجھے وہ کانکریٹ ٹینجیبل ریزن کہ جس کے اوپر کوئی تنقید کر سکے یا علم احتجاج جو ہے بلند کر سکے, وہ میرے لیے بہت زیادہ سمجھ میں آنے والی بات ہے نہیں.
بلدیہ کراچی کے سابق ایڈمنسٹریٹر مسٹر فہیم زمان ہماری ساتھی عالیہ ناز کی سے بات کر رہے تھے. ایک الیکشن ٹرائبیونل آج یہ طے کرنے والا تھا کہ کالعدم تنظیموں کے اراکین یا رہنما انتخابات میں حصہ لے سکتے ہیں یا نہیں, بعض مبینہ اراکین اور رہنماؤں نے اطلاعات کے مطابق کالعدم تنظیموں سے اپنی وابستگی یا تعلق کو خفیہ رکھتے ہوئے اپنے کاغذات نامزدگی داخل کیے تھے۔ ہمارے ساتھی عمر دراز دنگیانا نے اس ٹرائبیونل کی کارروائی اپنے آنکھوں سے دیکھی، وہاں پر موجود تھے اور تفصیل بتانے کے لیے اب وہ براہ راست سیربین میں شامل ہو رہے ہیں۔ عمر دراز دنگیانا جی، اس سے پہلے کہ میرا دل دھڑکے، آپ یہ کہیں کہ آپ لائن پر موجود ہیں؟
بالکل شفیع صاحب، میں آپ کے ساتھ موجود ہوں۔
چلے ٹھیک۔ اچھا یہ بتائیے، کون سے ایسے کالعدم تنظیموں کے رہنما ہیں کہ جن کے کاغذات نامزدگی پر اعتراضات کیے گئے تھے، اور وہ اعتراضات تھے کیا؟
شفیع صاحب، بنیادی طور پر یہ تین جو رہنما ہیں، جن میں اہل سنت والجماعت کے جو امیر ہیں مولانا احمد لدھیانوی، ان کے بنیادی طور پر کاغذات نامزدگی جو ہیں وہ مسترد کر دیے گئے تھے، تو جو ریٹرننگ آفیسر نے مسترد کیے تھے اس کے خلاف انہوں نے الیکشن ٹریبیونل میں اپیل دائر کی ہوئی تھی، جس پر کے سماعت ہونے کے بعد کل فیصلہ محفوظ کر لیا گیا تھا، اور توقع یہ کی جا رہی تھی کہ آج اس کا فیصلہ آئے گا، مگر وہ آج نہیں آ پایا، وہ کل آئے گا۔
اچھا،
ان کے علاوہ جو ہے یہ میں بتانا چاہوں کہ یہ نیشنل اسمبلی کے حلقہ 115 جنگ ڈسٹرکٹ جنگ میں سے یہ الیکشن لڑنے کے لیے امیدوار تھے۔
ٹھیک ہے۔
ان کے ساتھ جو ہیں مولانا معاویہ اعظم طارق، جو کہ مولانا اعظم طارق کے بیٹے ہیں، وہ بھی جنگ میں سے صوبائی اسمبلی کے لیے الیکشن لڑنے کا ارادہ رکھتے تھے، پی پی 126 میں سے، اور ان کے ساتھ مولانا مسرور نواز جنگی جو ہیں وہ بھی آزاد حیثیت سے اسی حلقے میں سے الیکشن لڑنے کا ارادہ رکھتے تھے، مگر ان دونوں کے کاغذات نامزدگی کے حوالے سے اعتراضات جمع کروائے گئے تھے، اور ان اعتراضات کے خلاف وہ الیکشن ٹریبیونل میں گئے تھے، ان کے کاغذات نامزدگی منظور کر لیے گئے تھے ریٹرننگ آفیسر کی جانب سے، مگر جو اپیل کنندہ تھے وہ ان کے خلاف الیکشن ٹریبیونل میں چلے گئے۔ مگر آج الیکشن ٹریبیونل نے اپیل کنندہ کی جو درخواستیں ہیں وہ خارج کر دیں، اور اس طرح مولانا معاویہ اعظم طارق اور مولانا مسعود جنگی دونوں جو ہیں ان کو الیکشن لڑنے کی اجازت دے دی گئی۔
اچھا، جو الیکشن ٹریبیونل وہاں پہ فیصلہ سنا رہا تھا، لاہور ہائی کورٹ میں آپ وہاں پر موجود تھے، تو فیصلے کیا کیسے سنائے گئے اور ماحول کس قسم کا تھا؟
جو مولانا احمد لدھیانوی ہیں، خصوصاً ان کی ان کا جو فیصلہ ہے وہ سننے کے لیے کافی بڑی تعداد میں ان کی جماعت کے لوگ ان کے ساتھ موجود تھے، اور وہ ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ آج ان کا جو ہے اس حوالے سے، ان کی اپیل کے حوالے سے فیصلہ آئے گا، مگر کیونکہ فیصلہ نہیں آ پایا آج، اور کل امید کی جا رہی ہے کہ دوبارہ آئے گا، تو وہ شاید دوبارہ وہی ماحول جو ہے دوبارہ بھی رہے گا۔ تو عموماً یہی ہوتا ہے کہ ان تنظیموں کے جو لوگ ہیں ان کے ساتھ ان کی اپنی جماعت کے لوگوں کی ایک بڑی تعداد جو ہے وہ موجود ہوتی ہے، جو ان کے مقامی سپورٹرز ہیں، لاہور سے تعلق رکھنے والے، وہ بھی ان کے ساتھ آتے ہیں اس کو سننے کے لیے۔
اچھا، ذرا اختصار، اسی قسم، سوری قطع کلام ہوا، میں اختصار کے ساتھ یہ بھی سننا چاہوں گا عمر، کہ تنظیمیں تو یہ کالعدم قرار دی جا سکتی تھی نا، تو یہ الیکشن میں حصہ لے کیسے رہی تھی؟
یہ ایک انتہائی دلچسپ چیز ہے، اور یہ جو طریقہ کار ہے یہ اب سے نہیں، کچھ گزشتہ جو الیکشنز ہیں ان سے یہ چلا آ رہا ہے کہ جو بھی تنظیم کالعدم قرار دی جاتی ہے اس کے جو رہنما الیکشن میں حصہ لینا چاہتے ہیں وہ یا تو آزاد حیثیت سے الیکشن میں حصہ لیتے ہیں، یا پھر وہ یہ کرتے ہیں کہ وہ کسی ایسی ہم خیال تنظیم جو کہ کالعدم نہیں ہے، یا کوئی ایسی سیاسی جماعت جو کہ کالعدم نہیں ہے لیکن ان کے ہم خیال ہے، اس کے ساتھ وہ اتحاد کرتے ہیں اور اس کے پلیٹ فارم سے وہ الیکشن لڑتے ہیں۔ تو اس الیکشن میں بھی یہ جو رہنما ہیں ان میں سے زیادہ تر آزاد حیثیت میں الیکشن میں حصہ دے رہے ہیں، اور جو باقی ہیں وہ کوئی حق پارٹی ہے اس کے نام سے۔
عمر دراز ننگیانا، یہ معلومات دینے کا بہت بہت شکریہ۔ پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان کے کاغذات نامزدگی کے خلاف اپیل کی سماعت اپلیٹ ٹرائبیونل میں بنوں میں کل تک ملتوی کر دی گئی ہے، جس میں وکلا کے مطابق باقاعدہ وکالت نامہ داخل کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ تفصیل کے ساتھ پشاور سے عزیز اللہ خان۔
خیبر پختونخوا کے جنوبی ضلع بنو کے قومی اسمبلی کے حلقہ NA 35 سے عمران خان نے انتخابات میں حصہ لینے کے لیے کاغذات نامزدگی داخل کیے، جہاں ان کے مخالف امیدوار انعام اللہ خان نے عمران خان کے کاغذات نامزدگی چیلنج کیے تھے۔ انعام اللہ خان کا تعلق سابق چیف جسٹس افتخار چودھری کی جماعت جسٹس ڈیموکریٹک پارٹی سے ہے۔ پشاور ہائی کورٹ کے بنو بینچ میں انتخابات کے حوالے سے اپیلیٹ ٹریبیونل قائم ہے، جہاں سماعت جسٹس عبدالشکور نے کی۔ عمران خان کے وکیل یونس علی وزیر ایڈوکیٹ نے بی بی سی کو بتایا کہ کل عمران خان کی جانب سے وہ مصدقہ وکالت نامہ داخل کر دیں گے۔ ان کا کہنا تھا کہ آج دوران بحث انہوں نے بنیادی نقطہ یہی اٹھایا کہ الیکشن کمیشن کو فریق نہیں بنایا گیا اور اس کے علاوہ درخواست میں تضاد کی انہوں نے تردید کی اور عدالت کے سامنے وضاحت پیش کی ہے۔
پھر کل جو ہے دوبارہ ہم اپنے دلائل جو ہے دوبارہ اسی نقطے سے شروع کریں گے اور انشاءاللہ وکالت نامہ مصدقہ بھی پیش کریں گے اور اس بابت جو ہے جملہ مفصل ڈیٹیل بیفور آنریبل اپیلیٹ ٹریبیونل پیش کریں گے اور انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ اس کو مطمئن کرے۔ جہاں تک یہ ایلیگیشنز ہے، یہ سارے ایلیگیشنز بے بنیاد ہے، بیس لیس ہے اور یہ ملف آئی ڈی ہے۔
ان کا کہنا تھا کہ بنیادی طور پر عمران خان کے خلاف درخواست جھوٹ پر مبنی ہے اور اس میں کوئی صداقت نہیں ہے۔ انعام اللہ خان کی جانب سے درخواست میں کہا گیا تھا کہ عمران خان کی ایک بیٹی ہے جس کا انہوں نے اپنے کاغذات میں ذکر نہیں کیا اور وہ آئین کے آرٹیکل 62 اور 63 پر پورا نہیں اترتے، اس لیے وہ انتخابات میں حصہ لینے کے اہل نہیں ہیں۔ تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان ملک کے دیگر 4 حلقوں سے بھی انتخابات میں حصہ لے رہے ہیں۔ ضلع بنو کے قومی اسمبلی کے حلقہ NA-35 میں ان کا مقابلہ جمعیت علماء اسلام فضل الرحمان گروپ کے رہنما اور سابق وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا اکرم خان دورانی سے ہوگا۔ اس کے علاوہ خیبر پختونخوا سے دیگر اہم سیاسی قائدین نے بھی انتخابات میں حصہ لینے کے لیے کاغذات نامزدگی جمع کرائے تھے۔ ان میں پاکستان مسلم لیگ کے سربراہ شہباز شریف، پاکستان پیپلز پارٹی کے سربراہ بلاول بھٹو، تحریک انصاف کے عمران خان کے علاوہ صوبے سے تعلق رکھنے والے سیاسی قائدین مولانا فضل الرحمن، سراج الحق، آفتاب احمد خان شیرپاؤ اور اسفند یار ولی خان اپنے اپنے حلقوں سے انتخابات میں حصہ لے رہے ہیں۔ عزیز اللہ خان، بی بی سی، پشاور۔
لاڑکانہ کے ایڈیشنل ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج ضمیر سولنگی کہتے ہیں کہ چیف جسٹس آف پاکستان کا حد کامیز رویہ جو بڑے پیمانے پر نشر ہوا، اس سے ان کی خودداری اور عزت کو ٹھیس پہنچی ہے، لہٰذا وہ مستعفی ہوتے ہیں۔ رپورٹ کے ساتھ کراچی سے ریاض سہیل۔
سپریم کورٹ کے چیف جسٹس عاقب نثار گزشتہ ہفتے لاڑکانہ کے دورے پر گئے تھے، جہاں وہ ڈسٹرکٹ سیشن کورٹ کے دورے پر بھی پہنچے۔ اسی دوران وہ ایڈیشنل ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج ضمیر سولنگی کے کمرے میں داخل ہو گئے تھے۔ ٹی وی چینلز پر نشر ہونے والی فوٹیج کے مطابق چیف جسٹس عاقب نثار نے سیاہ چشمہ لگایا ہوا تھا اور وہ جج کے ٹیبل پہ پہنچتے ہی سوال کرتے ہیں کہ وہ کیا کر رہے ہیں۔ جج کا جواب انہیں سمجھ میں نہیں آتا، جس کے بعد وہ آواز لگاتے ہیں کہ یہ سیشن جج کہاں ہے۔ سیشن جج چیف جسٹس کے سامنے پیش ہوتے ہیں۔ جسٹس عاقب نثار ایڈیشنل سیشن جج کی طرف سے اشارہ کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اس سے پوچھو کہ یہ کیا کر رہا ہے۔ جج ضمیر سولنگی انہیں بتاتے ہیں کہ وہ فائل پڑھ رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی چیف جسٹس روانہ ہوتے ہیں اور ٹیبل کے کونے پر پہنچ کر جج کا موبائل ٹیلی فون اٹھا لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آپ یہ کمرے میں رکھتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی وہ موبائل فون ٹیبل پر پٹک دیتے ہیں۔ اس پوری کاروائی کے دوران ٹی وی چینلز کے کیمرے کمرہ عدالت میں ہی موجود رہے، جس کے بعد یہ مناظر ٹی وی چینلز کی خبروں میں دن بھر حاوی رہے۔ ایڈیشنل ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج ضمیر سولنگی نے آج سندھ ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کو استعفیٰ بھیج دیا ہے، جس میں انہوں نے موقف اختیار کیا ہے کہ وہ 20 مارچ 2017 سے لاڑکانہ میں بطور ایڈیشنل ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج کام کر رہے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ عدالتی کاروائی کے دوران ان کی عدالت میں چیف جسٹس آف پاکستان جناب ثاقب نثار کی آمد اور حتک آمیز رویہ جو بڑے پیمانے پر الیکٹرانک میڈیا، اخبارات اور سوشل میڈیا پر نشر ہوا، اس سے انہیں پریشانی کا سامنا کرنا پڑا اور ان کی خودداری اور عزت کو بھی دھچکا لگا۔ ایڈیشنل ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج ضمیر سولنگی نے اس واقعے کو بیان کرنے کے ساتھ سندھ ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کو مستعفی ہونے کی آگاہی دی ہے اور گزارش کی ہے کہ اس کو قبول کیا جائے۔ ریاض سہیل، بی بی سی، کراچی۔
اس کے فوراً بعد میں اپنی ویب سائٹ bbcurdu.com پر آیا ہوں یہ دیکھنے کے لیے کہ وہاں یہ خبر لگی ہے یا نہیں، اور لگی ہے تو کس انداز میں۔ بالکل لگی ہے، چیف جسٹس کی تصویر ہے، یہ جو جج صاحبان وگ پہنتے ہیں نا، یہ اس کے ساتھ لگی ہے، اور وگ کے درمیان چہرہ اقدس چیف جسٹس کا وہ بھی نظر آ رہا ہے۔ لیکن اس وقت جو bbcurdu.com لیڈ کر رہی ہے وہ خبر ہے کراچی میں بحریہ ٹاؤن کو رقم وصول کرنے سے روک دیا گیا ہے، اور پاکستانی سپریم کورٹ نے نجی تعمیراتی کمپنی بحریہ ٹاؤن کی انتظامیہ کو کراچی میں شروع کیے گئے منصوبے میں پلاٹ خریدنے والوں سے رقم وصول کرنے سے روک دیا ہے۔ ایک گھنٹے پہلے آئی ہے یہ خبر، تفصیل اس کی خاصی جاندار، بلکہ کہیے کہ غور سے پڑھنے والی ہے. آئیں بی بی سی اردو ڈاٹ کام پر آئیں. ہاں ایک خبر بڑی اچھلی ہوئی ہے, فٹ بال کا ورلڈ کپ جاری ہے اس دوران, وہ تو تفصیل آ رہی ہے باجے گاجے ہجوم اور کون کس کو سپورٹ کر رہا ہے, لیکن بعض رپورٹرز کے ساتھ خاصا مارکت العرا سلوک ہو رہا ہے. سلوک کیا ہو رہا ہے, اب کیا کہا جائے, کسی کو یہ اقدار بری لگتی ہیں اور کسی کا احتجاج ہوتا ہے. اب خواتین رپورٹر وہاں سے رپورٹ نہیں کرے گی تو اور کیا کرے گی, اب وہاں سے دور سے کوئی چھچورا آتا ہے آ کر کے اس کو دبوچ لیتا ہے, بوسو کنار فرماتے ہیں, اس کے بعد چلے جاتے ہیں. یہ کیا ہے, یہ تفصیل بھی آپ کو بی بی سی اردو ڈاٹ کام پر مل جائے گی. اور ترکی کے صدر طیب رجب اردوان کو جو کامیابی حاصل ہوئی ہے اس پر ایران اور اسرائیل خوش کیوں ہیں؟ خیر یہ ریڈیو سربین کا ایک حصہ ہے, آنے والا ہے, لیکن یہ بھی بی بی سی اردو ڈاٹ کام پر لگی ہوئی ہے. حالات حاضرہ کا پروگرام سربین آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں.
رائے کا اظہار کریں,
ریاستی کاموں کے اوپر تنقید اگر ملک کے لوگ نہیں کریں گے تو اور کون کرے گا؟
بات کریں سیاست پر,
ٹرمپ آئیں گے ہیلری, عام پاکستانی کی صحت پر یا اس کے حالات پر تو کوئی فرق نہیں پڑے گا.
آپ کے یا آپ کے علاقے میں کوئی مسائل ہیں تو ان کا بھی ذکر کریں.
ہمارے ملک کے حکمرانوں سے میرا یہ ریکویسٹ ہے کہ دیہاتیوں پر بھی خصوصی توجہ.
آپ کی کالز سربین میں ہر جمعرات کو پروگرام آپ کی بات میں نشر کی جائیں گی. نمبر ہے 0800-222-75. یاد رکھیے گا, موبائل سے یہ کال مفت نہیں ہوگی اور پاکستان سے باہر رہنے والے سامعین ہمیں اس نمبر پر فون کر سکتے ہیں 0092-5126-11139. واضح رہے یہ نمبر ٹول فری نہیں ہے.
اور اب کھیلوں پہ نظر عبدالرشید شکور کے ساتھ.
فٹ بال ورلڈ کپ میں آج ارجنٹائن کا مقابلہ نائجیریا سے ہے. لیونل میسی کی ٹیم کو ناک آؤٹ مرحلے تک رسائی کے لیے یہ میچ جیتنا ضروری ہے. آج کے دیگر میچوں میں فرانس کا مقابلہ ڈینمارک سے, کروشیا کا آئس لینڈ سے ہے, جبکہ آسٹریلیا اور پیرو کی ٹیمیں مد مقابل ہوں گی. اب تک 8 ٹیمیں ناک آؤٹ مرحلے میں جگہ بنا چکی ہیں.
Goal is given. Iago Aspas.
گزشتہ رات اسپین اور پرتگال کی ٹیموں نے اگلے مرحلے میں جگہ بنا لی. اسپین اور مراکش کا میچ 2-2 سے, جبکہ پرتگال کا ایران سے میچ 1-1 سے برابر رہا. رونالڈو نے اس میچ میں پینلٹی ضائع کی. پری کوارٹر فائنل میں اسپین کا مقابلہ روس سے ہوگا, جبکہ پرتگال کی ٹیم یوروگوئے کا سامنا کرے گی. ویسٹ انڈیز اور سری لنکا کے درمیان تیسرے ٹیسٹ میچ کا آج چوتھا دن ہے. سری لنکا کو جیت کے لیے 144 رنز کا ہدف ملا ہے, لیکن تیسرے دن کھیل کے اختتام پر اس کی 5 وکٹیں صرف 81 رنز پر گر چکی تھیں. جیسن ہولڈر اب تک 4 وکٹیں حاصل کر چکے ہیں. پہلی اننگز میں بھی انہوں نے 4 کھلاڑیوں کو آؤٹ کیا تھا. اس سے پہلے ویسٹ انڈیز کی ٹیم دوسری اننگز میں صرف 93 رنز بنا کر آؤٹ ہو گئی. تیسرے دن کے کھیل میں مجموعی طور پر 20 وکٹیں گریں. ہاکی چیمپئنز ٹرافی میں آج پاکستان کا مقابلہ ہالینڈ سے ہے. پاکستان کو اس سے پہلے بھارت اور آسٹریلیا کے خلاف اپنے دونوں میچوں میں شکست ہو چکی ہے. اینڈی مرے نے ایسٹ بورن کے ٹینس ٹورنامنٹ کے پہلے راؤنڈ میں اسٹین واورنکا کو 6-1 اور 6-3 سے شکست دے دی. ایک سال میں یہ اینڈی مرے کی پہلی کامیابی ہے. دوسرے راؤنڈ میں ان کا مقابلہ ہم وطن برطانوی کھلاڑی کائل ایڈمنڈ سے ہوگا. خواتین مقابلوں میں کیرولائن وزنیاکی نے کیمیلا جارجی کو 6-2 اور 6-3 سے ہرا دیا. چیک ریپبلک کی کرسٹینا پلیسکووا اور برطانیہ کی ہیدر واٹسن کو غیر متوقع طور پر شکست کا سامنا کرنا پڑا.
کھیلوں کا احوال آپ نے عبدالرشید شکور سے سنا. حالات حاضرہ کا پروگرام سربین آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں. اب خبروں کا خلاصہ آنے کو ہے. آج خبروں کی ذمہ داری نادیہ سلیمان کی ہے. وہ آنے والی ہیں نئی اور تازہ خبروں کے ساتھ. کیا خیال ہے, میں اس وقت اجازت لے لوں؟
پاکستان کے شہر کراچی میں ہونے والی حلقہ بندی کی تقریباً تمام سیاسی جماعتوں کی جانب سے مخالفت جاری ہے اور متحدہ قومی موومنٹ پاکستان نے حلقہ بندیوں کو قبل از انتخاب دھاندلی کے مترادف قرار دیا ہے۔ ایران کے دارالحکومت تہران میں مہنگائی اور کرنسی کی قدر میں کمی پر حکومت مخالف احتجاج آج تیسرے روز میں داخل ہو گیا ہے۔ صدر حسن روحانی نے کہا ہے کہ امریکہ ملک میں حالات خراب کر کے ایران کو نقصان پہنچانے کی کوشش کر رہا ہے۔ امریکہ کی سپریم کورٹ نے صدر ٹرمپ کی جانب سے مسلم اکثریتی ممالک پر لگائی گئی سفری پابندی کے حق میں فیصلہ سنا دیا ہے۔ ڈچ پارلیمان کے ایوان بالا نے ملک میں برقعے اور پورے چہرے کے نقاب پر جزوی پابندی کا قانون منظور کر لیا ہے۔ تھائی بحریہ کی جانب سے میانمار کی سرحد کے نزدیک غاروں کے سلسلے میں پھنسے 13 افراد تک پہنچنے کی کوششیں جاری ہیں۔ یہ بی بی سی اردو سروس ہے۔
خاص خاص خبروں کا خلاصہ آپ نے نادیہ سلیمان سے سنا، اور حالات حاضرہ کا پروگرام سیر بین آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں۔ ایران میں مظاہرے ہوئے ہیں، حکومت مخالف مظاہرے، ان مظاہروں کے پیچھے ہے کیا؟ کوئی کہہ رہا ہے امریکہ کا ہاتھ ہے، کوئی کہہ رہا ہے کہ افراتفری اس لیے آئی ہے کہ افراط زر بڑھ گئی ہے اور پیسہ لوگوں نے بینک سے نکلوا لیا ہے، وہ خاصے ناخوش ہیں۔ آئیے صورت حال پر نظر ڈالیں۔ بی بی سی کے نامہ نگاروں کے مراسلوں پر مبنی رپورٹ آپ کے لیے نازش ظفر نے تیار کی ہے۔
دارالحکومت تہران کے گرینڈ بازار میں کاروباری مراکز اور دکانیں آج بھی بند رہیں۔ سوشل میڈیا پر شیئر کی گئی تصاویر اور ویڈیوز کے مطابق احتجاج کے دوسرے روز تہران کے علاوہ اصفہان، ارک اور کرمانشاہ میں بھی عوام سڑکوں پر نکلے اور کئی مقام پر ان کی پولیس کے ساتھ جھڑپیں ہوئیں۔ اس دوران صدر حسن روحانی نے قومی یکجہتی کے مظاہرے کی اپیل کی ہے۔ کل کے احتجاج کے بعد کئی گرفتاریاں عمل میں آئی ہیں۔ ایران کی نیم سرکاری نیوز ایجنسی آئی ایس این اے کے مطابق عدلیہ کے سربراہ صادق امولی لاریجانی نے ایک کانفرنس کے دوران دھمکی دی ہے کہ ایران کی معیشت میں رخنا ڈالنے والے عناصر کے خلاف کارروائی کی جائے گی۔ ان کا کہنا تھا کہ کل اور اس سے قبل تہران کے گرینڈ بازار میں کچھ لوگوں نے ہنگامہ کرنے کی کوشش کی۔ ان لوگوں کا مقصد مارکیٹ میں اپنے پیسے لگانا اور ڈالر کمانا ہے، اور انٹیلیجنس اداروں کو ایسے عناصر کی کھوج لگانا ہوگی۔ صدر حسن روحانی نے آج ٹی وی پر کیے ایک خطاب میں کہا ہے کہ ان کا ملک امریکہ کے ساتھ معاشی جنگ کی حالت میں ہے اور امریکہ یہ لڑائی پیدا کر کے ایران کو نقصان پہنچانے کی کوشش کر رہا ہے۔ کل تہران میں بڑھتی قیمتوں اور کرنسی کی قدر میں کمی پر گرینڈ بازار میں ہونے والے ان مظاہروں میں تاجروں نے بھی حصہ لیا۔ دکانیں بند کر دی گئیں اور ہزاروں افراد دارالحکومت کی گلیوں میں نکل آئے۔ جیسے ہی مظاہرین نے پارلیمان کی جانب رخ کیا تو انہیں منتشر کرنے کے لیے پولیس نے آنسو گیس کا استعمال کیا۔ اس موقع پر مظاہرین نے مطالبہ کیا کہ ایران شام اور دیگر ممالک میں اپنی مداخلت ختم کرے اور اپنے ملک کے اندر جاری معاشی بحران پر توجہ دے۔ دوسری جانب سینٹرل بینک آف ایران کا کہنا ہے کہ وہ ایرانی ریال کی قدر میں کمی کو روکنے کے لیے نئے اقدامات کرے گا۔ خیال رہے کہ یہ 2012 کے بعد ایران میں ہونے والا سب سے بڑا احتجاج ہے۔ 2012 میں ہونے والے احتجاج کے بعد حکومت تبدیل ہو گئی تھی اور ایران جوہری معاہدے پر عالمی طاقتوں کے ساتھ بات کرنے پر رضامند ہوا تھا۔ بعد میں 2016 میں معاہدہ طے پانے کی صورت میں ایران پر سے معاشی پابندیاں اٹھا لی گئی تھیں، لیکن رواں سال مئی میں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اس معاہدے سے نکلنے کا اعلان کیا ہے۔ امریکی صدر کی جانب سے جوہری معاہدے سے نکلنے اور ایران پر اگست سے نئی پابندیاں عائد کرنے کے اعلان کے بعد ڈالر کے مقابلے میں ایرانی ریال کی قدر میں مزید کمی کا خطرہ ہے۔ واضح رہے کہ ایران میں رواں سال کے آغاز پر عوام کے گرتے ہوئے معیار زندگی اور کرپشن کے خلاف بھی احتجاج کیا گیا تھا، جسے 2009 میں اصلاحات کے حق میں ہونے والی ریلی کے بعد سب سے بڑے عوامی احتجاج کے طور پر دیکھا گیا تھا۔
یہ رپورٹ آپ کے لیے نازش ظفر نے تیار کی تھی، جو ہمارے نامہ نگاروں کے مراسلوں پر مبنی تھی۔ آئیے ایران کی بات ایران والوں سے ہی کرتے ہیں کہ واقعی کیا ان مظاہروں کے پیچھے امریکہ کا ہاتھ ہے؟ عوام حکومت مخالف جو مظاہرے کر رہے ہیں وہ گلی کوچوں میں کیوں پہنچ رہے ہیں؟ کیا ہو کیا رہا ہے؟ صورتحال کو جاننے کے لیے میں نے تہران میں صحافی اور تجزیہ کار زہرا زیدی سے بات کی۔ پوچھا احتجاج کیوں اور کون کر رہا ہے؟
گورنمنٹ کے لیے تو ظاہر ہے کہ گورنمنٹ کی مخالفت تو روحانی صاحب کی گورنمنٹ کی مخالفت تو اس کی نااہلی تو بہت زیادہ ثابت ہو رہی ہے، اور جنہوں نے ووٹ دیا ان کی طرف سے جگہ جگہ آ رہا ہے کہ ہم پشیمان ہیں ان کو ووٹ دے کے تو، لیکن یہ کہ جو دوسرا کلاس ہے جو ان کو نہیں چاہتا تھا یا وہ تھا، تو وہ ظاہر ہے کہ وہ تو جمع رہے گا۔ وہ تو نظام کا جو یہاں سسٹم ہے اسلامی جو اس کے حامی ہیں، وہ نظام پہ انشاءاللہ آج نہیں آنے دیں گے۔
اچھا
گورنمنٹ کا ہو سکتا ہے گورنمنٹ کے خلاف یا خود صدر کے خلاف یہاں کے اوپر پارلیمنٹ وغیرہ میں ہو,
اگر جان بولٹن ہو یا امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ ہو, ان کی جو پالیسیاں ہیں ان کی وجہ سے یا ان کے تناظر میں یہ بحران اس وجہ سے ہے واقعی, یا اسے ان پابندیوں سے جوڑا جا سکتا ہے جو ایران پر لگی تھیں, کچھ ہیں بھی اس کے جو جی جی
پابندیاں جو ہیں وہ تو بہت عرصے سے, وہ تو جب سے یہاں پر انقلاب آیا ہے پابندیوں کا سلسلہ تو تب سے شروع ہوا ہے, یعنی ہم جسے کہتے ہیں کہ کم عمر تھے جس وقت وہ ہے, اب اتنی ایج ہو گئی ہے تو ہم یہ پابندیاں ہی دیکھتے ایران میں آ رہے ہیں, تو اس لیے پابندیوں کا بہرحال ہم یہ نہیں کہتے کہ اثر نہیں ہے, پابندیوں کا ڈیفینیٹلی اثر ہے, ہر جگہ رکاوٹیں کھڑی کی جا رہی ہیں, بزنس پہ پرابلم ہے وہ ہے, لیکن اس طرح کی پرابلم نہ ہوتی اگر گورنمنٹ نے اپنے اہل ہونے کا ثبوت دیا ہوتا.
بہت بہتر,
گورنمنٹ نے بہت نااہلی برتی ہے, اب کیوں ہے کیا ہے, بہت سارے لوگ ظاہر جو مخالفین ہیں وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ گورنمنٹ جان بوجھ کے یہ کروا رہی ہے, اور پتہ نہیں وہ جو جیسے یہاں پہ کہتے ہیں وہ جو ارے بھائی جو معاہدہ ہے ان کا جو اٹامک انرجی والا جے سی پی او اے, کہ جو لوگ دل سے وہ چاہتے ہیں کہ وہ ہو جائے کسی بھی قیمت پر, تو کچھ لوگ ایسے ہوں گے گورنمنٹ میں جو یہ چاہ رہے ہوں گے, شاید گورنمنٹ کا ہاتھ ہو اور شاید نہ ہو, نہیں وہ تو نہیں کہا جا سکتا, اس طرح کچھ بھی نہیں کہا جا سکتا, لیکن ہے اثر پابندیوں کا ڈیفینیٹلی ہے, لیکن صرف وہی نہیں ہے, اصل میں لوگ اگر اندر انتظام بہتر ہوتا
تو
اس طرح نہ ہوتے, حالات نہ ہوتے ایسے خراب نہ ہوتے.
تہران سے یہ تین صحافی اور تجزیہ کا زہرا زیدی. ترکی کے انتخابات میں رجب طیب اردوان کی کامیابی پر ایران نے بھی خوشی کا اظہار کیا, سرکاری طور پر مبارکباد بھی دی, لیکن خطے میں اور عالمی سیاست پر اس کے ممکنہ اثرات کیا ہو سکتے ہیں, اس موضوع پر میں نے قائد اعظم یونیورسٹی اسلام آباد میں شعبہ بین الاقوامی تعلقات اور سیاست سے وابستہ ڈاکٹر قندیل عباس سے بات کی, پوچھا کیا ایران اپنی معاشی ترقی کے لیے ترکی کی طرف دیکھ رہا ہے.
جی بالکل ایسی ہے, کیونکہ ایران کی جتنی بھی ہمسایہ ممالک ہیں ایران کی ان سے بہت زیادہ امیدیں ہوتی ہیں کہ وہاں کم از کم اینٹی ایران کوئی موومنٹ نہ آئے جو ہمسایہ ممالک ہیں, اس میں کسی حد تک اگر ایران کو ٹالریٹ کرنا بھی پڑے تو وہ ایسا کرتے ہیں, اور خاص طور پہ جب سے ترکی نے لک ایسٹ پالیسی اپنائی ہے, یعنی یورپی یونین میں ممبرشپ سے مایوس ہو کر جب انہوں نے دوبارہ مشرق کی طرف دیکھنا شروع کیا ہے, اور خاص طور پر رجب طیب اردوغان کے دور میں جب سے ہم نے دیکھا کہ نیو اوٹومان ازم کی بات یہ کرتے ہیں, یعنی جو خلافت عثمانیہ تھے اس کی ریوائیول کا ایک بات چل رہی ہے, تو ایسی صورتحال میں ایران کو بہت امیدیں ہیں ترکی سے, اور خاص طور پہ اس لیے کہ جو ترکی کی جسٹس اینڈ ڈیولپمنٹ پارٹی ہے ایران یہ دیکھتا ہے کہ اس کی جڑیں ترکی کے مذہبی گروہوں کے اندر ہیں, اور پھر جو ایران کے پیپل ٹو پیپل ریلیشنز ہیں وہ ترکی کے ساتھ بہت اچھے ہیں, شاید اسٹیٹ ٹو اسٹیٹ میں وہ اسٹرینتھ نہ ہو لیکن ایران کی بہت سی امیدیں جو پیپل ٹو پیپل ریلیشنز ہیں اس کے ساتھ بہت زیادہ ہیں, اور ایران کی توقع یہ ہے کہ اس بنیاد پر وہ ترکی کے ساتھ اپنے تعلقات بہتر بنا سکتے ہیں.
لیکن ڈاکٹر قندیل عباس صاحب ذرا اس مثلث پر غور فرمائیں, ایران ترکی کو مبارکباد دے رہا ہے, ترکی کے اسرائیل کے ساتھ مراسم ہیں بہت بڑی حد تک تجارتی اور دوسرے معاملات پر, لیکن ایران کو اسرائیل بھاتا نہیں ہے, وہاں تعلقات کشیدہ ہیں, تو یہ مثلث کیسے کام کرے گا سر؟
اب دیکھیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایٹ دا سیم ٹائم جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ترکی کے ایران سے بھی اچھے تعلقات ہیں اور اسرائیل کے ساتھ بھی, تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ترکی کی جو خارجہ پالیسی ہے اس کی بہت بڑی کامیابی ہے کہ دو اپوزٹ جو ایکسٹریمز ہیں ان کے ساتھ ایٹ دا سیم ٹائم انہوں نے اچھے تعلقات استوار کر رکھے, لیکن اگر انڈیویجولی ہم دیکھیں انفرادی طور پر تو میرا خیال یہ ہے کہ جو ترکی کی فورن پالیسی اسرائیل کے بارے میں کچھ نرم ہوئی تھی وہ اس زمانے کی بات ہے کہ جب ترکی کو یورپی یونین میں ممبرشپ کی کچھ امیدیں تھیں اور کچھ پولیٹیکل کنڈیشن ایسی تھیں یورپی ممالک کی طرف سے کہ ترکی کے تعلقات اسرائیل کے ساتھ بھی نارمل ہونے چاہیے کیونکہ یورپی یونین کے تعلقات بہت قریبی ہیں اسرائیل کے ساتھ, لیکن بعد میں ہم نے دیکھا کہ جو ایران جو ترکی کی مذہبی گروہ ہیں ان کا اثر و رسوخ رجب طیب اردوغان پر بھی رہا, اور پھر ورلڈ اکنامک فورم میں جنوری 2009 میں ڈیوس میں جو ایک ڈیبیٹ ہوئی تھی رجب طیب اردگان اور اسرائیلی پریزیڈنٹ شمعون پیریز میں, اس میں بڑی ایک سخت الفاظ کا تبادلہ ہوا تھا اور بڑا ایک ٹینشن کا ماحول بن گیا تھا. اسی طرح پھر ہم نے دیکھا کہ جو فریڈم فلوٹیلا کا ایک موومنٹ آئی تھی اور اس کو ترکی کے جو پرچم کے سائے میں وہ فریڈم فلوٹیلا گیا تھا اور اس نے پوری ورلڈ میں ایک نئی موومنٹ اور ایک نیا شور اٹھایا تھا. یہ موومنٹس ہمیں نظر آتی ہیں کہ ترکی مسلم ورلڈ میں ایک لیڈرشپ کا رول بھی لینا چاہتا ہے اور اس سلسلے میں اس کو پھر اپنا ایک ایسا ماحول ڈیولپ کرنا چاہ رہے ہیں کہ ترکی ایک مسلم ورلڈ کا ایک اہم ملک بن کر سامنے آئے. یعنی ایران کو بھی کافی امیدیں ہیں ترکی سے اور اسرائیل کو بھی کافی امیدیں ہیں. یہ میں سمجھتا ہوں کہ کامیابی ہے ترکی کی فارن پالیسی کی کہ وہ دونوں میں بیلنس.
قائد اعظم یونیورسٹی اسلام آباد کے شعبہ بین الاقوامی تعلقات اور سیاست کے یہ تھے ڈاکٹر قندیل عباس. ترکی میں رجب طیب اردوان کی کامیابی کا اسرائیل میں بھی خیر مقدم ہوا. یہ حکمت عملی کس نوعیت کی ہے؟ محض حکمت عملی ہے, مصلحت کوشی ہے, یا واقعی اس سیاست کی ریاضی کچھ اور ہے؟ اس پر میں نے یروشلم میں صحافی ہریندر مشرا سے بات کی.
یہ ظاہر ہے کہ وہ کرنا ہی تھا. دوسری بات یہ ہے کہ ترکی کے ساتھ تعلقات چاہے ابھی جیسے بھی ہوں جس پر ہم بات کریں گے, لیکن یہ ترکی جو ہے وہ ایک بہت ہی اہم ملک ہے خطے میں, اور ترکی کے ساتھ اسرائیل کے تعلقات پہلے کافی اچھے رہے ہیں اور ہمیشہ اسرائیل چاہے گا کہ اس کے تعلقات جو ہیں وہ کسی طرح سے اچھے بنے رہیں, چاہے وہ ابھی جس جو بھی ہوا ہو یا جیسے بھی تعلقات دکھ رہے ہوں, لیکن کوشش اسرائیل کی ہمیشہ یہ ہوگی کہ ترکی جو ہے اس کے ساتھ کسی طرح سے تعلقات جو ہیں ان کو سدھارا جا سکے.
اچھا, ذرا جو چوکور بن رہا ہے اس پر آپ توجہ دیں ہریندر مشرا. ترکی کے جس طرح اسرائیل کے ساتھ تجارتی تعلقات ہیں, اسی طرح ایران کے ساتھ بھی اس کے تعلقات ہیں, لیکن ایران اور اسرائیل کی بنتی نہیں ہے, تو کیا یہ اسرائیل کے لیے باعث پریشانی نہیں ہے کہ دونوں کی دوستی ہی اس کو کھا لے جائے گی؟
دیکھیں, اگر آپ غور کریں اسرائیل اور ترکی کے جو تعلقات ہیں تو تقریباً اب سے 10 سال کے پہلے کا جو دور ہے اگر اس کو آپ اس پر غور کریں تو دونوں ہی کے درمیان بڑے جو تعلقات ہیں بڑے ہی اسٹرانگ تعلقات تھے, دونوں مضبوط جو تعلقات تھے اس میں یہ بھی دیکھنے کو آیا کہ وہ جو ایک اسٹریٹجک پارٹنرشپ دونوں کے درمیان ڈیولپ کر رہی تھی اس میں ترکی جو ہے وہ اسرائیلی ہتھیاروں کا خریدار بھی تھا. یہاں پر سیکیورٹی حفاظتی جو ہیں کئی ادارے جو ہیں وہ ایک دوسرے کے ساتھ مل کر کے کافی قریبی طریقے سے کام کر رہے تھے. بہت سارے اس سمے جو ہے اگر آپ دیکھیں تو نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزرز کی کا وزٹ ہو رہا تھا, دونوں ایک دوسرے کے ملک دونوں کے این ایس ایز آ جا رہے تھے, تو تعلقات جو ہیں وہ بڑے بہترین نظر آ رہے تھے. ساتھ ہی ساتھ تجارتی تعلقات بھی کافی اس دوران اچھے رہے. اور غور کرنے کی بات یہ ہے کہ سب سے زیادہ اسرائیلی جو ہیں یہاں پر چھٹیوں میں تقریباً آدھا اسرائیل جو ہے وہ ملک میں نظر نہیں آتا. لوگ جو ہیں وہ کافی گھومنا پسند کرتے ہیں, وہ باہر جانا پسند کرتے ہیں, اور ایک دور تھا جبکہ تقریباً 300,000 اسرائیلی جو ہیں وہ چھٹیوں کے دوران ٹرکی گھومنے جایا کرتے تھے. تو لوگوں کے بیچ بھی جو ہیں تعلقات بڑے مضبوط تھے, نہ صرف حکام کے درمیان جو ہیں وہ تعلقات اس طرح کے نظر آتے تھے.
ٹھیک ہے, اچھا ذرا غزہ پہ بات کریں. آپ کو بھی پتا ہے, مجھے بھی پتا ہے کہ ترکی غزہ کی تسبیح پڑھتا رہا ہے, غزہ کی حمایت میں بولتا رہا ہے, لیکن کیا اسرائیل کو اس پر اعتراض نہیں ہوگا؟ یاد ہوگا آپ کو ترکی نے مئی میں ہونے والے خونی مظاہروں کے بعد اسرائیلی سفیر کو انقرہ سے نکال باہر کیا تھا.
جی دیکھیں, جب سے یہ ماوی مارمارا جو ترکش شپ جو ہے جس نے کی بلاکیٹ کو توڑ کر کے غزہ آنے کی کوشش کی اور اس پر اسرائیلی کمانڈوز نے حملہ کیا اور اس میں 9-10 افراد جو ہیں وہ مارے گئے تھے, اس سمے سے تعلقات, یہ تقریباً 2010 کے ارد گرد کی بات ہے, تعلقات جو ہیں وہ بڑے جو ہیں خراب ہو گئے دونوں ملکوں کے درمیان. اس کے پہلے بھی جو صدر اردوغان ہیں وہ لگاتار اسرائیل کی پالیسی پر تنقید کرتے رہے ہیں, فلسطینیوں کے ساتھ اسرائیل جس طرح سے پیش آتا رہا ہے اس کو لے کر کے ان کے بیان جو ہیں وہ بڑے سخت رہے ہیں, اسرائیل کے خلاف ہمیشہ وہ بولتے رہے ہیں, اور حالات ابھی یہ ہیں کہ دونوں نے ایک دوسرے کے سفیر کو ایکسپیل کیا ہوا ہے, اور باقی بھی جو تعلقات ہیں وہ بگڑے ہوئے ہیں, لیکن پھر بھی آج بھی اسرائیل سے تقریباً 7 فلائٹ جو ہیں وہ ہر روز ٹرکی جاتی ہیں, اور اس طرح کا اور بھی کسی دو ملکوں کے درمیان آج بھی کنیکشن نہیں ہے.
تو کیا کہیں گے, یہ جو مخالفت ہے یہ زبانی جمع خرچ ہے, دکھاوا ہے؟
دیکھیں, اندر سے ملے ہوئے نہیں ہیں, لیکن اسرائیل ضرور یہ چاہتا ہے کہ ٹرکی کے ساتھ تعلقات جو ہیں وہ بہتر ہوں, کیونکہ ٹرکی کا ایک اسٹریٹجک امپورٹنس ہے اسرائیل کے لیے. ٹرکی جو ہے وہ خطے میں ایک بڑا الگ قسم کا اس کا رول ہے, یہ شیعہ سنی کانفلکٹ سے بھی ہٹ کر کے اس کا ایک رول ہے, ایک اس کا تاریخی رول رہا ہے, وہ جو ہسٹوریکل رول ہے جو آٹومن امپائر کا, اس کو لے کر کے بھی جو ہے اسرائیل اسے ایک بڑا اہم ملک مانتا ہے. اور ترکی جو ہے وہ جس طرح سے یورپ اور ایشیا کو کنیکٹ کرتا ہے اس کی وجہ سے بھی اسے اہم مانا جاتا ہے, اور ساتھ ہی ساتھ دونوں کے درمیان ایسے بہترین پہلے تعلقات رہ چکے ہیں. اسرائیل بہت اچھے سے جانتا ہے کہ اگر تعلقات بہتر ہوتے ہیں ترکی کے ساتھ تو تجارتی بھی جو ہے اس کا منافع اسرائیل کو مل سکتا ہے.
یروشلم سے یہ تھے صحافی ہریندر مشرا. ہریندر مشرا, آسمہ جہانگیر کا نام سنا ہے نا؟ ان کی دونوں صاحبزادیاں ابھی ذرا دیر بعد اسٹوڈیو میں آنے کو ہیں. کیوں؟ آسمہ جہانگیر فاؤنڈیشن کے قیام کا اعلان کیا گیا ہے, تفصیل یہ دونوں ہی آ کر کے بتائیں گی. سیربین آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں.
اتنا سناٹا کیوں ہے بھائی؟
لائٹس کیمرا ایکشن.
میرے بارے میں اتنا مت سوچنا, دل میں آتا ہوں سمجھ میں نہیں.
باکس آفس کا بادشاہ کون, فلم ہٹ رہی یا مس؟
کون کمبخت برداشت کرنے کو پیتا ہے؟
ہم تو پیتے ہیں کہ یہاں پر بیٹھ سکیں, اوروں کو بھلا سکیں.
میری پیا بڑا بے دردی.
بالی ووڈ کی دلچسپ خبریں, بڑے بڑے سٹارز کے ساتھ چھوٹی چھوٹی ملاقاتیں اور کھٹی میٹھی باتیں, فلم سٹارز کی پاپولیرٹی اور کنٹروورسیز. پردے کے پیچھے کیا ہے, سنیے یہ سب کچھ ہر سنیچر کی شام سیربین میں آپ کی اپنی نصرت جہاں کے ساتھ.
واو, حالات حاضرہ کا پروگرام سیربین آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں. انڈیا میں فیک یا فرضی نیوز ایک بڑا مسئلہ ہے جو ایک سنگین صورت اختیار کرتا جا رہا ہے. انٹرنیٹ کی آسانی سے دستیابی کے سبب اب یہ جھوٹی خبریں بڑی تیزی سے پھیلتی ہیں, اور ان کی وجہ سے کئی بے گناہ اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں, بے رحمی کے ساتھ قتل کر دی جاتے ہیں. تفسیر کے ساتھ دلی سے سہیل حلیم.
انڈیا میں انفارمیشن ٹیکنالوجی کے سب سے بڑے مرکز بنگلور کے بیچوں بیچ ایک بھیڑ بھاڑ والے علاقے میں سڑک پر ایک نوجوان کی جان جھوٹی خبروں کی نظر ہو گئی. کالو رام کی عمر 25 برس تھی اور وہ کام کی تلاش میں بنگلور آئے تھے, لیکن افواہوں اور جنون کی دلدل میں پھنس گئے. حملہور چلا رہے تھے, مارو اسے, ختم کر دو. کالو رام کو رسی سے باندھ دیا گیا.
پل مسٹک ہم فار چائلڈ کڈنیپر بیسڈ آن دس فیک رومرز.
ایک مقامی پولیس افسر نے بی بی سی کو بتایا کہ فیس بک اور واٹس ایپ پر گردش کرنے والی افواہوں کی وجہ سے لوگ سمجھے کہ کالو رام بچوں کو اغوا کرنے آئے تھے, اور انہوں نے کالو رام کو مارنا پیٹنا شروع کر دیا اور انہیں سڑک پر گھسیٹا. بھیڑ میں عورتیں بھی شامل تھیں اور بہت چھوٹے بچے بھی جو انہیں سڑک پر گھسیٹ رہے تھے. اس کے بعد کالو کو کرکٹ بیٹ اور ڈنڈوں سے مارا گیا, اس قدر کہ ہسپتال کے راستے میں ہی ان کی موت ہو گئی. اور یہ سب بنگلور میں ہوا جو ایک ماڈرن شہر ہے. جھوٹی خبروں کے خطرے سے بڑے اور ماڈرن شہر بھی محفوظ نہیں ہیں. افواہیں ایک ویڈیو سے شروع ہوئیں جس میں موٹر سائیکل پر سوار دو نوجوان ایک بچے کو اٹھا کر لے جاتے ہوئے نظر آتے ہیں. ان تصاویر کو دیکھ کر لوگ پریشان ہو گئے, انہیں لگا کہ یہ بظاہر بچوں کے اغوا کا ثبوت تھا. اور یہ وائرل ویڈیو ہمیں اس علاقے میں لوگوں کے فونز پر ملا جہاں کالو رام کو مارا گیا تھا. لیکن سچ یہ تھا کہ یہ بچوں کی حفاظت کے بارے میں ایک ویڈیو پیغام تھا جو بنگلور میں نہیں پاکستان میں بنایا گیا تھا. اصل ویڈیو میں موٹر سائیکل پر سوار نوجوان واپس آتے ہیں और फिर एक बैनर निकाल कर दिखाते हैं जिस पर अंग्रेजी में लिखा है कि कराची में बच्चों को अगवा करने में बस इतनी देर लगती है। व्हाट्सएप पर गर्दिश करने वाले पैगामात में कहा जा रहा था कि 200 बच्चे उठाने वाले शहर में दाखिल हुए हैं। टीवी न्यूज पर 5,000 का जिक्र हुआ और वालदेन से होशियार रहने के लिए कहा गया। देखते ही देखते चारों तरफ अफवाहें फैल गईं और लोग इन्हें सच समझने लगे। इन लोगों का कहना है कि इन खबरों के बाद वो अपने बच्चों के बारे में फिक्रमंद हो गए थे। इनका कहना है कि झूठ और सच में फर्क करना मुश्किल हो जाता है। जब पुलिस ने समझाया तो बात समझ में आई, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। इंडिया में स्मार्टफोन सस्ते भी हैं और आम भी, इसलिए अफवाहें तेजी से फैलती हैं और पुलिस को अफवाहों का मुकाबला करने के लिए नए तरीके इस्तेमाल करने पड़ते हैं। बेंगलोर में वो लाउड स्पीकर पर ऐलानात भी कर रहे हैं। इंटरनेट पर मवाद की निगरानी के लिए एक खास सेल भी बनाया गया है। बेंगलोर के पुलिस कमिश्नर टी सुनील कुमार कहते हैं कि मीडिया को भी तस्दीक करने के बाद ही खबरें चलानी चाहिए। इंडिया में गुज़िश्ता चंद दिनों में कम से कम 8 लोग फर्जी खबरों की वजह से मारे गए हैं। ये झूठ और सच की लड़ाई है। अफवाहें एक बड़ा चैलेंज तो है ही, लेकिन यहाँ जानलेवा भी साबित हो रही हैं। सुहेल हलीम, बीबीसी न्यूज।
हालत हाजरा का प्रोग्राम सरबीना बीबीसी उर्दू सर्विस सुन रहे हैं और अब आपकी मुलाकात मोहतरमा आसमा जहांगीर मरहूम साहिबा की साहबजादियों से। क्यों आसमा जहांगीर फाउंडेशन के सिलसिले में। ये फाउंडेशन पाकिस्तान में तो है लेकिन इसका एक चैप्टर यहाँ लंदन में खुला है, इसलिए दोनों की दोनों साहिबजादियाँ सुलेमा और मुनीजे यहाँ आई हुई हैं। अच्छा, ये यहाँ आए और हम इनसे बात ना करें, डांट खानी थी, ये यहाँ पर आए और हम इनकी गुफ्तगू ना सुने, क्या बाद में दुश्नाम तराजी का मुकाबला करता ना, मेरे मुझ में हिम्मत नहीं। तो ये दोनों हैं यहाँ पर मेरे सामने स्टूडियो में मौजूद हैं। आप दोनों का खैर मकदम करता हूँ मैं, तशरीफ़ लाने का बहुत बहुत शुक्रिया।
बहुत बहुत शुक्रिया आपने हमें ये अपॉर्चुनिटी दी। और सुलेमा जो हैं वो आपके ही लंदन में एक वकील हैं।
माशाल्लाह। अच्छा, ये मुझे पहले नहीं बताया था, वरना मैं शुरुआत इसी तरह से करता कि एक लंदन की वकील और एक दूसरी धाएं धाएं करने वाली पाकिस्तान की, दोनों यहाँ पर आए हुए। सुलेमा, पहला सवाल आपसे, आसमा जहांगीर फाउंडेशन के क्याम का ऐलान किया गया है यहाँ लंदन में, क्या विजन क्या है आपके जहन में इस फाउंडेशन का?
जी, फाउंडेशन का जो मेन फाउंडेशन है वो तो हम पाकिस्तान में रजिस्टर करवाने की प्रोसेस में हैं और यहाँ लंदन में यहाँ पर ज़्यादा एफिशिएंट बॉडीज़ होती हैं तो यहाँ जल्दी रजिस्टर हो गया। इसका विजन यही है कि हम जो उनके लीगल एड का काम है, जो उनकी लॉ फर्म में लोगों को फ्री हम लीगल रिप्रेजेंटेशन देते हैं, वो काम चलता रहे। अब 1980 में उन्होंने AGHS लीगल एड सेल शुरू किया था, एक लॉ फर्म जो गरीब औरतों, बच्चों को जो जेल में होते हैं या किसी क्राइम का शिकार होते हैं,
जबरी मशक्कत में होते हैं,
जबरी मशक्कत जो लोग होते हैं और हर किस्म के परसिक्यूटेड लोग, रिलीजियस माइनॉरिटीज़, इनके लिए फ्री लीगल रिप्रेजेंटेशन देती थी ये लॉ फर्म।
ठीक है।
और ये ज़ाहिर है ज़िया के ज़माने में शुरू हुई थी, वो बहुत ही टफ टाइम्स उन्होंने देखे,
तो अब
और अब हम चाहते हैं कि ये उनकी जो लॉ फर्म है ये आगे चलती रहे, हम फ्री लीगल एड लोगों को देते जाएं, क्योंकि देखिए हमने देखा कि हर तरफ हमें पूरे मुल्क में हर जगहों से फ़ोन आते हैं, लोग आते हैं हमारे पास, क्योंकि कोई औरत हो उसको घर से निकाल दे कोई उसका मियाँ और वो बच्चे उसके या उससे जुदा कर दे, तो वो कहती मैं आसमां के पास जाऊंगी।
ठीक है।
तो वो औरत हमें फोन करती है और हम उसका केस करते हैं।
मैं यहाँ पर सुलेमा जरा सा तौकुफ आपको करने के लिए कह रहा हूँ, इसलिए कि मेरी तो बातचीत जारी रहेगी ना, मैं यहाँ पे मुनीजे को लेकर आने वाला हूँ। मुनीजे साहिबा, आसमा जहांगीर इसमें बामुसम्मा थी, ये नहीं कि शोला सा लपक जाए आवाज़ तो देखो, वो दुनिया हिला दिया करती थी जब बात करती थी। मुदल्लक मेरी उनसे कई मुलाकातें भी रहीं, यहीं उनके इंटरव्यूज़ भी हम किया करते थे। तो आसमा जहांगीर बदाम ख़ुद आज़ादी नस्वा की अलामत बनकर रहीं, इंसानी हकूक की भी और जमहूरियत की भी, लेकिन आप अपनी फाउंडेशन के ज़रिए उनकी शख्सियत को, उनके जलवे को, उनकी झलक को, उनकी छवि को कैसे पेश करेंगे?
देखिए उनके जलवे को, उनकी झलक को, जलवे को तो हम शायद पेश ना कर सकें, कुछ झलक ज़रूर हम कोशिश करेंगे।
कैसे?
और वो ऐसे करेंगे कि एक तो हम ये चाहते हैं कि ये जो लीगल एड सेल है ये बरकरार रहे, और बहुत उन्होंने, उनका भी एक लाइफ टाइम वर्क है, हम सबको पता है जो काम करने वाले लोग हैं कि हमारा जो ज़्यादातर एफर्ट होता है काम का, जो जोज़ होता है वो तभी बनता है जब आपके पास वो लोग हों जो आपका काम मिशन आगे ले कर चलें। अभी उनके पास एक डेडिकेटेड टीम है वकला की, जो इस, और उन्होंने 20-30 साल इन्होंने काम किया हुआ है। अगर उनसे पूछे आप कब से काम कर रहे हैं उनके साथ, तो कई दफ़ा वो कहते हैं फॉर एवर। तो इसलिए वो इस काम को एक तो आगे लेके चले। दूसरा, हमने ये भी हम एक कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, कॉन्फ्रेंस का इनकाद कर रहे हैं अक्टूबर के अंदर, 13 और 14 अक्टूबर को, और इस कॉन्फ्रेंस को सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन हमारे साथ मिलके होस्ट कर रही है। और जो यंग लॉयर्स और यंग जर्नलिस्ट है उन्होंने कहा कि खला तो रह गया है मगर किसी ना किसी तरह इसको पुर करना है,
पुर करना।
तो वो जो सारी बातें जो हमारे मुल्क में टैबू समझी जाती है, जिनके ऊपर डिबेट नहीं होती, खासतौर पर जमहूरियत से मुंसलिक जितने भी सब्जेक्ट्स हैं उनके ऊपर बात होगी। और जिस तरह के वो एक दबंग तरीके से बात करती थी, हमने उस तरह ही करना है। और इसको हम एक इंटरनेशनल पर्सपेक्टिव भी दे रहे हैं, इसलिए चूंकि इंटरनेशनल जूरिस्ट दुनिया भर से इस कॉन्फ्रेंस के लिए आ रहे हैं।
काम की बात, ये कॉन्फ्रेंस है कहाँ? इस्लामाबाद में, लाहौर में, पाकिस्तान में, किस जगह?
लाहौर में, 13 और 14 अक्टूबर को।
चलिए, प्लगिंग इन हो गई। अच्छा, आसमा जहांगीर साहिबा ने पश्तून तहफ्फुज़ मूवमेंट PTM का वो जलसा, शायद आखिरी जलसा था, इसमें मैंने उनका खिताब भी सुना था। यादें रह गई ना, आवाज़ें रह गई ना, उनकी नारे और तमाम मूवमेंट की झलकें हैं ना। तो आप दोनों को यहाँ मैं उनके परतों के तौर पर देख रहा हूँ। सुलेमा, मैं पूछना ये चाहूँगा कि आसमा जहांगीर फाउंडेशन के ज़रिए क्या गैर ममालिक में ही काम होगा या पाकिस्तानी तलबा के लिए या पाकिस्तान के अंदर भी समाजी बेहतरी के लिए काम होगा?
ये कॉन्फ्रेंस तो पाकिस्तान में,
जी काम तो सारा ही पाकिस्तान में होगा, क्योंकि जो उनका लीगल एड सेल है वो भी पाकिस्तान में है, जो कॉन्फ्रेंस है, इस तरह की चीज़ें वो भी पाकिस्तान में है। और जो तीसरी चीज़, वो सिर्फ एक वकील नहीं थी जो सिर्फ लीगल एड को करती थी, वो उनके बहुत सारे पहलू थे उनकी शख्सियत के। तो अब आप देखें कि वो जमहूरियत की तरफ बहुत इस पर उनका था रोल, उन्होंने हमेशा पहली आवाज़ उठाई है डिक्टेटर्स के खिलाफ, चाहे वो मुशर्रफ के ज़माना हो या वो 1980s जो ज़िया का बहुत ही डार्क किस्म के टाइम्स थे, उस वक़्त भी वो जेल भी गई। तो हम चाहते हैं कि उनके फाउंडेशन की तरफ हम भी एज अ फाउंडेशन, एज ऑन एन इंस्टीट्यूशनल लेवल, हम जमहूरियत की आवाज़ निकालें। और इस फाउंडेशन में सिर्फ उनकी फैमिली और कुछ क्लोज फ्रेंड्स नहीं है, इसके अंदर हमने एक एडवाइजरी बोर्ड बनाया है जिसके अंदर बहुत वेल नोन वकला भी हैं, जर्नलिस्ट भी हैं, तो वो सारे
साबिक सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के वकला हैं
जी,
सदर जो रह चुके हैं,
तो उनके अंदर हम ये एक कंसेंसस के तरीके से हम इसको आगे चलाना चाहते हैं। और मेरा ख्याल है अब पाकिस्तान जो है वो चेंज भी हो गया है। और
ये लगता है आपको मेरा स्क्रिप्ट मालूम है या आपको इल्हाम हो रहा है कि मैं क्या सवाल करूं? मैं दोनों से एक एक सवाल करने वाला हूं, दोनों के पास 50-50 सेकंड है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा मुनीज़ आपसे है, पाकिस्तान में गुज़िश्ता 2 अशरों से आसमा जहांगीर बहुत सरगम रहीं, आपके ख्याल में इन 2 अशरों या दहाइयों में क्या समाजी तब्दीलियां आई हैं जिनसे माशरे में बेहतरी आई है? आसमा जहांगीर को जहन में रखते हुए जवाब दीजिएगा।
देखिए जी, जब मैंने काम अपना शुरू किया था तो, और जब मेरी वालदा ने काम शुरू किया था, ज़मीन और आसमान का फ़र्क है। आज ख़वातीन को के हकूक़ के बारे में जब कोई बात करता है तो उनको ये नहीं कहा जाता कि आप एक ऐसी औरत है और अलावा हर किस्म के लफ्ज़ से नहीं पुकारा जाता। जब मेरी वालदा ने ये काम शुरू किया था तो उनको तरह तरह की बातें सुननी पड़ती थी। मेरा ख्याल है कि एटीट्यूड में बहुत बड़ा चेंज आया है, और जो ख़वातीन को आज एटीट्यूड मिला है मैं समझती हूँ कि उसके अंदर इनका भी एक बहुत अहम रोल रहा है। लेजिस्लेशन के हवाले से मेरी बहन इसके ऊपर ज़्यादा बेहतर तरीके से बात करेगी।
मैं कुछ और पूछने वाला था लेजिस्लेशन पे नहीं, मुझे आप ये बताइए कि मैं आपसे ये कहूँ कि आसमा जहांगीर की कौन सी यादें हैं जो आपको रोज़ाना आती हैं, कौन सी हैं जो हफ्ते में एक बार आती हैं, और कौन सी हैं जो कभी जा ही नहीं पाती? सुलेमा, आप?
जी, मुझे तो उनकी याद हर मिनट आती है, और एज ए मदर आती है, क्योंकि जिस तरह उन्होंने हमारे लिए टाइम निकाला, हमें मोहब्बत और शफकत दी,
उसमें आती है। आप, आखिरी बात?
मुझे अपनी वालदा की याद, मुझे समझ नहीं आता कि मुझे बेटी की तरह वो ज़्यादा याद आती है या एक सहाफ़ी की तरह।
बहुत बहुत शुक्रिया। کا جملہ کہا ہے. اور صاحبہ ہر اچھی چیز اپنے اختتام کو پہنچتی ہے, یہیں سلیمہ اور منیزے سے گفتگو کا بھی اختتام ہوتا ہے اور حالات حاضرہ کے پروگرام سیربین کا بھی. اس کی ایڈیٹر تھی نصر جہاں, پروڈیوسر عارف شمیم, اسٹوڈیو مینیجر اسلام آباد سے اسرار الحق, لندن سے ڈومینک ڈلاگی. تو میں اپنی پوری ٹیم سمیت اجازت چاہوں گا. آخر میں خاص خاص خبروں کا خلاصہ ایک بار پھر نادیہ سلیمان کی زبانی.
پاکستان کے شہر کراچی میں ہونے والی نئی حلقہ بندی کی تقریباً تمام سیاسی جماعتوں کی جانب سے مخالفت جاری ہے. متحدہ قومی موومنٹ پاکستان نے حلقہ بندیوں کو قبل از انتخاب دھاندلی کے مترادف قرار دیا ہے. ایران کے دارالحکومت تہران میں مہنگائی اور کرنسی کی قدر میں کمی پر حکومت مخالف احتجاج آج تیسرے روز میں داخل ہو گیا ہے. صدر حسن روحانی نے کہا ہے کہ امریکہ ملک میں حالات خراب کر کے ایران کو نقصان پہنچانے کی کوشش کر رہا ہے. امریکہ کے سپریم کورٹ نے صدر ٹرمپ کی جانب سے مسلم اکثریتی ممالک پر لگائی گئی سفری پابندی کے حق میں فیصلہ سنا دیا ہے. ڈچ پارلیمان کے ایوان بالا نے ملک میں برقعے اور پورے چہرے کے نقاب پر جزوی پابندی کا قانون منظور کر لیا ہے. تھائی بحریہ کی جانب سے میانمار کی سرحد کے نزدیک غاروں کے سلسلے میں پھنسے 13 افراد تک پہنچنے کی کوششیں جاری ہیں. یہ بی بی سی اردو سروس ہے.